بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمد لله المبدئ المعيد الغني الحميد ذي اللف الواسع والعقاب الشديد من هداه فهو سعيد السديد ومن أضله فهو البعيد التريد يعلم ما ظهر وما بطن وما خفي وما علن والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء خاتم النبيين سيد المرسلين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق والصلاة أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين آمنت بالله صدق الله العظيم ببركته ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاه وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولا صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللہ کی حمد و ثنا نبی محترم نبی معظم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ سورہ فاتحہ شریف کی ابتدائی کلمات تعوذ و تسمیہ کے حوالے سے گفتگو گزشتہ درس تراوی میں ذکر کی گئی، آج باقاعدہ طور پر سورہ فاتحہ شریف کے ابتدائی کلمات پر کچھ گزارشات ذکر کی جائے گی۔ اللہ رب العالمین جل وعلا اس پاکیزہ سورت کے بنیادی مضامین سے ہم تمام کو آشنا فرمائے اور اس کے فضل و کمال سے ہم تمام کو متمتع فرمائے۔ بسم اللہ شریف کے فضائل، سورہ فاتحہ شریف کے فضائل، ہر کام کی ابتدا میں بسم اللہ شریف کا پڑھنا اور اس سے متعلق فقہی مسائل کہ کہاں کہاں پر بسم اللہ شریف پڑھنا فرض و واجب ہے اور کہاں پر سنت اور کہاں پر مستحب ہے، اس کی ایک تفصیل ہم نے فقہاء کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تحقیقات کو ذکر کرنے کی سعادت حاصل کی۔ اس مبارک سورت کی ابتدا ہو رہی ہے الحمدللہ رب العالمین، اس کا سادہ ترجمہ یہ بنتا ہے کہ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں اور تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، لیکن اس کے ایک ایک لفظ کے اندر بڑی گہرائی اور گیرائی ہے۔ ہمارے علماء نے یہ لکھا کہ عربی زبان میں الف لام صرف یعنی الف اور لام، اس کے ہمارے وہاں چار قسمیں بن جاتی ہیں۔ بعض میں کہا جاتا ہے یہ استغراقی ہے، بعض جنسی ہے، بعض عہد ذہنی ہے، بعض عہد خارجی ہے، اس اعتبار سے اس کلمات کے معنی ہوتے ہیں۔ اب لفظ حمد ہے، حمد، اور اس کے شروع میں الف لام آیا الحمد، تو ہمارے علماء اس بات کو ذکر کرتے ہیں کہ یہ الف لام کس معنی کیا معنی دیتا ہوگا، یعنی حمد کا تو معنی کیا جاتا ہے۔ پہلے حمد کا معنی سن لیجئے، حمد کے بارے میں مفسرین نے اس بات کو لکھا کہ ہر خوبی اور کمال جس کا ظہور یعنی ظاہر کرنے والے نے ہر خوبی اور کمال کو اپنے ارادے سے بنایا ہو، یعنی ہر خوبی اور کمال اور ہر اچھائی جو اس کا بنانے والا ہے، جب وہ چیز بنانے والے نے اپنے ارادے اپنے قصد اپنے مرضی سے جب کسی کمال کو بنایا ہو تو پھر اس بنانے والے کے لیے جو تعریفی جملے کہے جاتے ہیں اس کو حمد کہا جاتا ہے۔ یہ حمد کی ایک خاص تعریف ہے، میں پھر عرض کر دیتا ہوں، یعنی ہر خوبی ہر کمال اور ہر قدر والی چیز جو اس کا بنانے والا ہے، اس بنانے والے نے اس کو حادثاتی طور پر خود بخود اس سے نہیں بن گیا، استراری طور پر نہیں بن گیا، غیر ارادی طور پر نہیں بن گیا، بلکہ ارادتاً اس نے وہ چیز بنائی، اپنی مرضی سے بنائی، اپنی چاہت سے بنائی، اپنے منشا سے بنائی، اپنی رضا سے بنائی. ایسا کوئی کام اہل عرب، کیونکہ تعریف بھی عربی زبان کا لفظ ہے، حمد بھی عربی زبان کا لفظ ہے، ثنا بھی عربی زبان کا لفظ ہے، یہ تقریباً ملتے جلتے معنی، لیکن اس میں باریکی فرق ہونے کی وجہ سے نام مختلف ہو جاتے ہیں. کیونکہ کسی ذات کی تعریف کو آپ ثنا بھی کہہ سکتے ہیں، تعریف بھی کہہ سکتے ہیں، تعریف بھی عربی زبان کا لفظ، اردو کا تو ہے نہیں. کسی کی شان اور عظمت کو بیان کرنے کے لیے کہ آپ اس کی عظمت بیان کیجئے، تو کہا کہ جی ثنا کریں آپ، آپ عظمت بیان کریں تو کہا جی تعریف کیجیے آپ، عظمت بیان کریں تو کہا جی حمد کیجیے آپ. تو یہ حمد، تعریف، ثنا، یہ تقریباً ملتے جلتے معنی ہیں، لیکن حمد کا رتبہ بہت بڑا ہے. حمد اہل عرب ایسی ذات کی تعریف کے لیے بولتے تھے کہ جس ذات نے کسی کمال والی چیز کو اپنے ارادے سے بنایا ہو، اور وہ بڑی خوبی اور باکمال چیز ہو، تو باکمال چیز کو دیکھ کر بنانے والے کے ارادے کی پختگی اور اس کی کاریگری اور اس کے حسن تخلیق کو دیکھ کر جو کلمات اس کی عظمت کے لیے بولے جاتے ہیں وہ حمد کہلاتے ہیں. لفظ حمد سے پتا چلا کہ اللہ رب العالمین نے اس کائنات کو جو بنایا تو اللہ کی صفات جتنی ہے وہ استراری نہیں ہے بلکہ ارادی ہے. یعنی تمام چیزیں اللہ رب العالمین، جیسے قرآن نے ذکر کیا کہ فعال لما یرید، جو ہم چاہتے ہیں، جو اس کا ہم ارادہ کرتے ہیں وہ ہم کر گزرتے ہیں. فعال لما یرید، فعال لما یرید، ہر وہ کام کرتے ہیں جس کو ہم چاہتے ہیں. تو جو کام ارادے سے کیا ہو، مرضی سے کیا ہو، اور وہ کام حسن و کمال والا ہو، تو عوض میں لوگ اس شخص کی یا اس ذات کی تعریف جب کریں گے تو اس تعریف کو حمد کہا جائے گا. اہل عرب حمد کو ایسے معنی میں بیان کرتے تھے. تو اللہ رب العالمین جل والا نے سورہ فاتحہ شریف کے جب ابتدا کی تو فرما الحمد، یعنی یہ جتنی تمہیں رونقیں، یہ جتنی عظمتیں، یہ جتنے کمالات اور جتنے شان تمہیں نظر آ رہے ہیں، یہ اللہ کی ارادے سے ہے، اللہ کی مرضی سے ہے، اور یہ حسن تخلیق کے اندر جو اس کی تخلیق کے شاہکار جس کو دیکھ کر تمہاری عقلیں دنگ رہ جاتی ہیں، تو اس کا ارادہ اتنا مضبوط ہے، اس کا ارادہ اتنا حسین ہے کہ جب اس کی تخلیق اتنی حسین ہے تو اس کا ارادہ کتنا حسین ہوگا. تو عوض میں تم اس کی ستائش کے لیے، اس کے ستائش کے لیے اور اس کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے، اس کی شان کو بیان کرنے کے لیے، اس کی حیثیت کو بیان کرنے کے لیے جو جملہ کہو گے وہ حمد ہے. تو فرمایا ایسی تعریفیں تم اے لوگوں کسی کی کرتے ہو کہ جب بنانے والا با کمال ہوتا ہے اور چیز با کمال بناتا ہے اور اپنی مرضی اور ارادے سے بناتا ہے، تو پھر اس کے ارادے کی داد دیتے ہوئے، اس کی بنائی ہوئی چیز کی داد دیتے ہوئے تو تم حمد کہتے ہو. تو فرما الحمد، تو بس سمجھ لو کہ اس تعریف کا حقیقی مستحق کوئی ہے تو وہ اللہ رب العالمین کی ذات. یہ میں نے اس کو بہت قریب لا کر وہ علمی ابحاث ہماری کتابوں کے اندر، بیضاوی شریف میں دیگر کتابوں، بہت الجھی ہوئی ابحاث ہے، میں نے اس کو سادے انداز میں آپ کو بتایا کہ ہم کس کو کہتے ہیں. اس کو اگر غور کریں گے تو پھر ہم کا جملہ کہتے ہوئے بڑا مزہ آتا ہے، اب الحمدللہ کہتے ہوئے بھی بڑا مزہ آتا. اچھا، یہ تو میں نے حمد کا معنی آپ کو بتایا مختصر، لیکن اس کے ساتھ الف لام دو حرف جڑے ہوئے ہیں. الحمد، حمد نہیں الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، اس میں بڑا کمال. علماء نے لکھا کہ دیکھیں یہ جو الف لام لگا ہوا ہے، کسی بھی کلمے کے شروع میں جب الف لام، اسم کے شروع میں الف لام آتا ہے تو اس کی کئی معنی گرامر کے اعتبار سے کئی ابحاث ہوتی ہے، لیکن یہاں جو یہ الف لام ہے یہ کس معنی کے لیے؟ تو ہمارے علماء نے اس بات کو ذکر کیا کہ استغراق کے لیے، یعنی ہر قسم کی حمد اللہ کے لیے، ہر قسم کی ہم اللہ کے. ہمارے بعض علماء نے ایک بڑا پیارا نقطہ، عاشق اپنے مطلب کی بات کہیں نہ کہیں لے آتے ہیں اور اس میں اس کی گنجائش موجود ہے کہ الحمد سے مراد الف لام استغراق کے لیے، گھیرنے کے، یعنی تمام کمالات میں جس کی تعریف کی جائے تو وہ تمام کمالات کی تعریف کا اگر کوئی مستحق ہے، استحقاق کس کا ہے، تو وہ اللہ ہے، تو پھر حمد بھی اس کی جائے. بعض علماء نے ہمارے ذکر کیا کہ الف لام جو ہے نا یہ عہد کا ہے، عہد سے مراد یہ ہے کہ تمام تعریف ہے. فرما نہیں، ایسا نہیں، الف لام یہ یاد دلا رہا ہے تعریف مصطفیٰ کی. جب اس الف لام کو عہد کے معنی میں لیں گے، عہد ذہن کے معنی میں لیں گے، یعنی جو بات ذہن میں اس کو آگے بڑھایا جا رہا ہے، تو مانا یہ ہوا الحمد، ہر تعریف کرنے والے بندہ اللہ کی تعریف کر ہی نہیں سکتا، حمد ہے ہی وہی جس انداز مصطفیٰ نے کر کے دکھائی. لہذا اگر مشرک کافر اپنی زبان سے اللہ کی کسی کمال کی تعریف کرے تو اس کو حمد نہیں کہا جاتا، یا اسے حمد کرنا نہیں آتا، یا قرآن کو ایسی حمد مقصود نہیں ہے. قرآن کو جو حمد مقصود ہے وہ ال ایسی حمد مقصود ہے جیسے حضور میں کی ہے خدا کی صفات کے ساتھ. تو یہ گویا کہ ایک کلمہ جو ہے وہ رب کی تعریف بھی اور نعت مصطفیٰ بھی. اب دیکھیں میں اس کو یہیں پر روکتا ہوں، ورنہ اس کے دو معنی اگر اور بیان کریں گے تو آج تک اسی میں چلا جائے گا، لیکن انشاءاللہ ضمناً بات آئے گی تو میں آپ کی خدمت میں ذکر کروں گا. تو جو طلباء ہیں وہ خاص طور پر اس کو سمجھ لیں کہ یہ ہمارے علماء نے ایک تو اس کو الف لام یعنی حمد کے شروع میں جو یہ الف لام یعنی الحمد ہے، اب آپ لکھا ہوا اگر دیکھیں گے تو مثلاً یہ دیکھیے آپ یہ الحمد لکھا ہوا ہے، تو یہ حمد کے شروع میں الف لام ہے اور یہ حمد ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حمد کا معنی تو وہ تعریف ہو گئی، اس حسن و جمال کی تعریف ہوئی کہ جس کا ظہور اختیار اور ارادے کے ساتھ ہوا تھا ایک بار. اور اب جو ہے یہ کہ استغراق کے لیے اس کا مطلب یہ کہ تمام تعریفیں جو اس کمال کی ہے اس کا مستحق اللہ رب العالمین. یہ الف لام استغراقی کا معنی ہو، اور الف لام عہد ذہنی کا معنی کیا ہوا کہ الحمد کون سی حمد اللہ کے لیے ہے؟ فرما جیسے حضور نے حمد کی وہ اللہ کے لیے. لہذا جو شخص خدا کو جانتا نہیں یا مشرک ہے خدا کے انعامات کا اور خدا کے جو اصل کمالات ہے اس کا وہ منکر ہے اور وہ اب اللہ کی حمد کر رہا ہے، تو اللہ کو ایسی حمد بندے سے نہیں چاہیے، ایسی ستائش اپنی جناب میں نہیں چاہیے، ایسی حمد خدا کو مقصود ہی نہیں ہے، یعنی چاہتا ہی نہیں. خدا وہ حمد اپنی بارگاہ کے لیے چاہتا ہے جس انداز میں اس کے محبوب نے اس کی حمد کو بیان کیا. فرما الحمد للہ رب العالمین. اب آئیے تھوڑا سا آگے چلتے ہیں، لفظ اللہ پر انشاءاللہ کل یا جیسا وقت ملے گا تو ہم بحث کریں گے، اس کا ایک مستقل موضوع ہے. میں آگے چلتا ہوں رب العالمین. رب کے معنی کو ہمارے علماء نے ذکر کیا ہے کہ رب ربوبیت پالنہار پالنے والا، بالترتیب تدریجن گریجولی کسی چیز کو آہستہ آہستہ سنوارتے ہوئے کمال تک پہنچانا، اس کو ربوبیت کہتے ہیں. جس طرح کہ ماں باپ کو بھی فرمایا گیا کما رب یعنی صغیرا. اب وہی مسئلہ شرک والا آ گیا، دیکھیں آپ جو میں نے پہلے درس میں ذکر کیا، یعنی قرآن رب اللہ کو بھی رب کہتا ہے اور ماں باپ کو بھی رب کہتا ہے. اب بہت سے لوگ پیچھے شور مچاتے ہیں نہیں 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 یہ مطلب نہیں. میں نے کہا مطلب کی طرف تو میں آ ہی نہیں رہا، میں تو لفظ کی طرف آ رہا ہوں. یہ کہا جاتا ہے نا یہ لفظ آپ نے حضور کے لیے بولا تو یہ اللہ کے لیے بولا تو شرک ہو گیا. میں نے کہا میں آپ کو یہی تو سمجھا رہا تھا کہ لفظ ایک جیسے ہونے سے شرک نہیں ہوتا جب تک معنی کا اتحاد نہ ہو، معنی ایک جیسے نہ ہو. ورنہ آپ دیکھیے میں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں پوری تفصیل آپ کو بتائی ہے کہ رحیم اللہ نے خود کے لیے بھی کہا ہے حضور کے لیے بھی کہا ہے، لیکن شرک نہیں ہوا کیونکہ لفظ تو ایک جیسے ہیں، بولنے میں بھی ایک جیسے ہیں، لکھنے میں بھی ایک جیسے، لیکن معنی ان کا ایک جیسا نہیں. تو ہم نے کہا ہم یہی تو اصول توڑنا چاہ رہے تھے کہ جو آپ ہر ایک پر شرک کا فتویٰ جڑ دیتے ہیں بغیر معنی پوچھے، صرف کہتے بس لفظ بول دیا گیا لہذا شرک ہو گیا ہے. تو میں نے کہا شرک ایسے نہیں ہوتا، آپ کو بڑی فکر ہے کہ یہ شرک. میں نے کہا مثلا میں اسلام آباد سے ایک دفعہ لوٹ رہا تھا تو راستے میں موٹر وے جو ہے وہاں پر مسجد تھی، تو ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے میں وہاں پر رکا، تو ظہر کی نماز ہم نے پڑھی تو باقاعدہ موٹر وے کی مسجد کے اوپر ایک طرف ظاہر سے مطلب محراب میں جس طرح یہاں پر اللہ رب العالمین جل جلالہ امنا والہ کا نام ہے، حضور کا نام ہے، اس طرح کیونکہ واقعہ وہاں ہوا تھا اس لیے میں ذکر کر رہا ہوں. تو وہ مسجد شریف کے محراب کی ایک جانب لکھا تھا لفظ اللہ، اور اسی کے سامنے لکھا ہوا اللہ یعنی عز و جل، اور سامنے لکھا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو ایک مولانا بیٹھے ہوئے تھے، میں نے کہا مولانا یہ دونوں نام آمنے سامنے کیوں لکھے ہیں، اس سے شرک نہیں ہو جائے گا؟ یعنی ایک نیا آدمی آئے گا کہے گا یار یہ دونوں نام آمنے سامنے تو یہ دونوں ایک ہے. کہ لگے وہ کیسے؟ میں نے کہا دیکھو ایسا ہو سکتا تھا کہ ایک نام اوپر کر دیا جاتا ہے ایک کو تھوڑا نیچے تاکہ فرق آ جائے نا، آپ کہتے ہیں یہ فرق کرنا چاہیے. تو میں نے کہا جی فرق تو پھر مسجدوں کے اندر ہونا چاہیے نا، آپ مجھے کیا فرق سکھا رہے ہیں؟ فرق تو مسجدوں کے اندر، آپ نے نام دونوں آمنے سامنے لکھے ہیں، ادھر لفظ اللہ لکھا ہے عز و جل، ادھر حضور کا نام صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ برابری پر ہے. تو ایک عام آپ کہتے ہیں کہ ایسے جملے بولیں، ایسا سٹائل کریں کہ عام آدمی گمراہ نہ ہو. میں نے کہا چلو اسی عام آدمی کی سطح پر ہم آ جاتے ہیں، اور عام آدمی کی سطح پر آ کر میں پوچھتا ہوں یہ دونوں نام جو آمنے سامنے لکھے ہیں یہ دونوں ایک ذات ہے کہ الگ الگ ذات ہے؟
کہنے لگے یہ الگ الگ ذات ہے آپ کو یہ پتا نہیں ہے آپ کی داڑھی آپ کی ٹوپی. میں نے کہا نہیں میں عام آدمی کی بات کر رہا ہوں کیونکہ آپ ہمیں یہ تانا دیتے ہیں نا کہ جناب یہ عام آدمی کی سطح پر عام آدمی کو موہم جملے ابہام والے جملے ایسی چیزیں جو موہم شرک ہو اس سے شرک کا راستہ نکل سکتا ہو لمبی چوڑی دور کے لے جا کر آپ جو شرک کے مجمے میں گھسانے کی اس کو کوشش کرتے ہیں. تو میں نے کہا میں بھی عام آدمی کی بات کر رہا ہوں کہ آپ میری بات کو سمجھ رہے ہیں. لفظ اللہ اور حضور کا نام آمنے سامنے مسجدوں میں لکھا جاتا اور لکھا ہوا تھا. تو میں نے کہا یہ آمنے سامنے لکھا ہوا ہے عام آدمی اس کو برابر نہیں سمجھ لے گا. کہنے لگا وہ کیسے؟ میں نے کہا جب عام آدمی دیکھے گا کہ دونوں نام آمنے سامنے تو یہ دونوں ایک ہیں یا ایک نہیں تو کم سے کم برابر تو ہیں ماشاءاللہ دونوں. تو کہنے لگے پھر تو میں نے کہا پھر آپ یہ فتویٰ کیوں نہیں جاری کرتے کہ لفظ اللہ کا نام تھوڑا اوپر کر دیں حضور کا نام نیچے رکھ دیں تو انہیں لوگ ماریں گے ہمیں. تو میں نے کہا یہی بات تو ہم کھولنا چاہ رہے تھے آپ سے. کہ لگے نہیں شرک نہیں ہوتا اس سے. کہ لگے کیوں؟ میں نے کہا سامنے لکھنے سے شرک نہیں ہو رہا. اگر ایک لفظ دو ذاتوں پر بولنے سے شرک ہو رہا ہے تو یہاں پر سامنے لکھنے سے شرک نہیں ہو رہا. تو کہنے لگے اس کا حل کیا ہے؟ میں نے کہا مولوی صاحب اس کا حل یہ کہ دل تھوڑا ٹھنڈا کرو اور اس بات کو سمجھ لو عام ہو یا خاص ہر بندہ جانتا ہے اللہ اللہ ہے نبی نبی بس یہ اس کا حل ہے. اس بات کو اگر آپ ہضم کر لیں گے تو سکون سے سو جائیں گے اور سارے معاملات کو ایسے پورے ہو جائیں گے. ورنہ ایک لاجیکل سوال ہے اچھا اچھا اس کو حل نہیں کر سکتا کہ دونوں نام سامنے اس کو حل کیسے کریں گے؟ حل اسی طریقے سے ہوگا جو اس کا معنی ہے کہ اللہ اللہ ہے نبی نبی ہے خالق خالق ہے مخلوق مخلوق ہے. وہی طرز ہر جگہ پر چلتا ہے وہی تعویل اگر آپ اہل سنت کے ہر معمول میں کرنے کی اگر آپ گویا کہ شروع کر دیں اور تھوڑا اتنا دل کشادہ کر دیں ہمارے لیے تو میں سمجھتا ہوں شرک اور بدبو ساری چیزیں خود بخود ختم ہو جاتی ہے کہ رب رب ہے اور نبی نبی ہے. تو میں عرض کر رہا تھا آپ سے یہ ایسی میرے مزاح نے اپنا ایک واقعہ ذکر کیا اگر اس سے آپ نے سمجھا ہو تو بے شمار فائدے آپ اسے اٹھا سکتے ہیں. اب فرمایا گیا کہ الحمدللہ رب العالمین. اب رب اللہ رب العالمین کے لیے استعمال ہوا اور ماں اور باپ دونوں کے لیے استعمال ہوا. قرآن کریم میں باقاعدہ موجود ہے کہ رب نے یہ کہا اولاد کو کہ وہ میرے حضور اپنے ماں باپ کے لیے جب دعا کریں تو یہ دعا کریں کہ اللہ ان دونوں پر رحم کر جنہوں نے مجھے پالا تھا. کما رب یعنی صغیرہ, وہ میرے ان دونوں تربیت کرنے والے وہ دونوں رب جو میرے ہیں ماں بھی رب باپ بھی رب. جب میں چھوٹا تھا تو انہوں نے میری تربیت کی. لیکن آپ دیکھیں لفظ رب جو ہے معنی میں تو زمین اور آسمان سے زیادہ کا فرق ہے لیکن لفظ تو ایک ہی ہے نا. یہاں پر بھی رب ہے وہاں پر بھی رب ہے لیکن شرک نہیں ہوا. معنوں میں فرق ہے. فرق کیا ہے؟ بڑی پیاری بات حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ نے بڑے مختصر انداز میں شاہ صاحب نے لکھی ہے. آپ اشارہ فرماتے ہیں کہ دیکھیں یہ صفات اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کے سوا غیر خدا میں ثابت ہی نہیں. رب کا ہونا حقیقی طور پر اللہ کے علاوہ کوئی رب نہیں ہو سکتا. میں تو صرف وہ لفظی اعتراض دے کے جو خامخا تو میں نے ایک ایسی ضمن بات کی ہے ورنہ اللہ رب العالمین ہی رب حقیقی ہے اور اللہ کے علاوہ کوئی حقیقی رب ہو ہی نہیں سکتا. کیوں؟ آپ فرماتے ہیں اس لیے کہ دوسرے پرورش کرنے کے لیے اللہ کی مخلوق کو اپنی پرورش کے لیے استعمال کرتے ہیں. یعنی ماں باپ اگر پرورش کر رہے ہیں بچے کی تو اس سے کر رہے ہیں جو رب نے دودھ پیدا کیا ہے, اس سے کر رہے ہیں جو رب نے موسم پیدا کیا ہے, اس سے کر رہے ہیں جو رب نے خود ان کو پیدا کیا ہے, اس سے کر رہے ہیں جو رب نے ان میں شفقت پیدا کی ہے. تو اب اللہ رب العالمین رب ایسا ہے کہ وہ تربیت کرتا ہے اور تربیت کے وسائل کو پیدا بھی فرماتا ہے اور اس درجے میں کوئی نہیں. ماں باپ اگر تربیت کر رہے ہیں تو ربویت اور پرورش کی جو وسائل ہیں جو رب نے پیدا کی ہے اس کو لے کر اس بچے کی گویا کہ تربیت کر رہے ہیں. یعنی وہ رب کی ربویت کے وسائل کو استعمال کر رہے ہیں, ذرائع کو استعمال کر رہے ہیں, بس شفقت پر ان کو رب کہا گیا ہے. ورنہ رب حقیقی وہ ہے کہ جو تربیت بندے کی ایسی کرتا ہے کہ اس کے لیے فوائد بھی خود پیدا کرتا ہے, ذرائع بھی خود پیدا کرتا ہے, وسائل بھی خود پیدا کرتا ہے, پھر اور لوگ آ کر پھر اپنے معاشرے کی تربیت کے لیے اپنے بچوں کی تربیت کے لیے ان منافع ان فوائد کو استعمال کرتے ہیں ان وسائل کو استعمال کرتے ہیں. تو ان پر صرف تربیت کے لیے ظاہراً لفظ رب بولا گیا ورنہ رب حقیقی وہ خدائی ہے کہ جو ان وسائل کو پیدا فرما دیتا ہے. آگے ارشاد ہو رہا ہے مالک یوم الدین. اللہ رب العالمین جل وعلا ارشاد فرماتا ہے مالک یوم الدین. یہ اللہ رب العالمین جل وعلا کی بہت ہی عظیم الشان صفت کا یہاں پر اظہار ہو رہا ہے اور ذات باری کے لیے اللہ رب العالمین کی حاکمیت کا ایک بہت بڑا اعلان یہاں پر ہو رہا ہے کہ مالک یوم الدین، کہ وہ قیامت کے دن کا مالک ہے، روز جزا کا وہ مالک ہے، ہر شے کا وہ خالق و مالک ہے. مالک کا معنی ہمارے علماء نے ذکر کیا، المتصرف فی الاعیان المملوکۃ کیف یشاء، یعنی وہ ہستی جو اپنے ملک میں جو چاہے کر سکے، اور وہ اللہ رب العالمین جل وعلا کی ذات ہے، مالک ہے وہ ہر شے کا. اور قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ رب العالمین جل وعلا نے خود ذکر فرمایا سورہ آل عمران کے اندر کہ وہ مالک ہے، تو فرمایا قل اللہم مالک الملک، اے مصطفیٰ کہیے اس بات کو آپ کہ کہیے کہ اے اللہ ملک کے مالک، یعنی ساری بادشاہیوں کا بادشاہ تو، تارے ملک کا مالک تو، ملک کا بھی اور ملکوت کا بھی. ملک وہ جو عالم ظاہر ہے، ملکوت وہ جو عالم باطن ہے. تو فرمایا ملک کا بھی مالک تو ہے اور ملکوت کا بھی مالک تو ہے، لیکن فرمایا قل اللہم مالک الملک، کہتے جی مالک تو اللہ ہے. تو میں نے کہا اس کا کیا مطلب ہوا کہ آپ اپنے گھر کے مالک نہیں ہیں؟ کہنے ہیں. تو میں نے کہا پھر آپ اپنے لیے تو گھر کا مالک والا لفظ استعمال کرتے ہیں، لیکن جب میں حضور کو یہ کہوں کہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے، تو میں نے کہا بس ہم نے درس اس لیے رکھا ہے کہ بے چینی ختم کریں تھوڑی سی، اور یہ خام خواہ کی جو ہے کہ وہ ایک تکلیف ہے اس کو ختم کریں، اس سنجیدگی محبت میں بیٹھ کر اس پر بات کریں، دلائل کا تجزیہ کریں. اب آپ دیکھیے مالک یوم الدین کی تفسیر کو یہ رنگ دینا کہ اللہ کے سوا کوئی مالک نہیں. میں نے کہا یقینا وہ مالک حقیقی وہی ہے، لیکن وہ جب چاہے کسی کو اپنے کائنات کے اندر کسی شے کا مالک بنا دے، لیکن اس کو مالک بنا دینا وہ اللہ سے برابری نہیں، وہ رب کی عطا ہے. اس کو مالک بنایا اس لیے اللہ رب العالمین جل وعلا نے تاکہ اس کے بارگاہ کے اندر جو اس کی قدر و منزلت ہے اور اس کی جو شان ہے وہ لوگوں کے اوپر عیاں ہو جائے، بلکہ اللہ مالک ہے اس کا اظہار ہی تو اس کو مالک بنانے سے ہو گیا. جس طرح میں نے فإن اللہ مولاہ و جبریل و صالح المؤمنین سے میں نے آپ کے سامنے عرض کیا، اب دیکھیں اسی قاعدے کو جس طرح کہ آیت پڑھی جاتی ہے کہ محبوب آپ کہیے قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا. اب اس آیت کا مالک یوم الدین کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں ہے، بلکہ قرآن کی آیتیں آپس میں لڑتی نہیں، ایک دوسرے کے مفہوم کو صحیح واضح کرتی ہے. اب اللہ یہ فرما رہا مالک یوم الدین، اب رب کو مالک کہنا اور حضور کو مالک کہنا اس میں زمین اور آسمان سے زیادہ کا بعد ہے، اور ہم نے نہیں رب نے خود کہا ہے ان کو مالک، اور انبیاء نے خود اپنے لیے مالک ہونے والی نعمت مانگی ہے. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی کو مالک مانیں گے تو شرک ہو جائے گا، میں نے کہا انبیاء پر کیا فتویٰ آئے گا، اب یہ پڑھتا ہوں آپ کے سامنے. انبیاء تو خود اس نعمت کو مانگتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں مالک بنا، مالک بنانا قدرت، قدرت. یہ کہنا کہ جس کا نام محمد علی وہ کسی چیز کا مالک نہیں ہوتا. مالک یوم الدین اللہ رب العالمین تمام جہانوں کا مالک، قیامت کے دن کا مالک، اس کا رسول اللہ کے مالک ہونے سے کوئی مقابلہ نہیں ہے. کیوں؟ اب آپ دیکھیں اللہ رب العالمین فرماتا ہے کیونکہ اللہ مالک ہے، جب وہ کسی کو مالک بنائے گا تو پتہ چلے گا نا کہ مالک وہ ہے اور ظاہر اس سے کر رہا ہے، وہ ظہور ہے. انبیاء کاملین اللہ رب العالمین کے شان کے ظاہر کرنے والے ہو، ان سے اللہ اپنی شانوں کو ظاہر کرتا ہے، جیسے شفا کو دوائیوں سے ظاہر کرتا ہے، جیسے شفا کو پانی سے ظاہر کرتا ہے، جیسے تسکین کو پانی سے ظاہر کرتا ہے، جیسے شفقت کو ماں باپ سے ظاہر کرتا ہے، جیسے بارش کو بادلوں سے ظاہر کرتا ہے، جیسے بادلوں کو ہوا سے ظاہر کرتا ہے، اور جیسے ہوا کو اپنے اذن سے ظاہر کر دیتا ہے. تو یہ تمام ظہور ہے، یہ عالم اسباب ہے، عالم اسباب. ہر بندہ یہ کہتا ہے کہ یہ عالم اسباب ہے، اسباب ہی وسائل کو کہتے ہیں. اسباب کس کو کہتے ہیں جی؟ سبب کی جمع کو کہتے ہیں. سبب کس کو کہتے ہیں جی؟ وسیلے کو کہتے ہیں. کوئی چیز کائنات میں ڈائریکٹ نہیں ہے، انڈائریکٹ ہے، اس لیے اس کو عالم اسباب کہا جاتا ہے. بارش خدا ہی دیتا ہے لیکن بادل کو لاتا ہے، تسکین خدا ہی دیتا ہے لیکن ہواؤں کو لاتا ہے، پیاس خدا ہی بجھاتا ہے لیکن پانی کو لاتا ہے، بھوک خدا ہی ختم کرتا ہے لیکن روٹی کو لاتا ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ خدا روٹی کا محتاج ہو گیا، خدا اپنی قدرت کو ظاہر کرنے کے لیے بادل کا محتاج ہو گیا، یہ بھی مطلب خامہ خواہ ہماری تقریر کا نکال لیا جاتا ہے. تو مسئلہ جواب دے دوں، میں نے کہا یوں میں نے یہ کہا کہ پیاس خدا بجھاتا ہے لیکن پانی کو لاتا ہے، بھوک خدا ختم کرتا ہے لیکن روٹی کو بدلاتا ہے، بارش خدا دیتا ہے لیکن بادل کو لاتا ہے، بادل خدا پیدا کرتا ہے لیکن ہواؤں کو لاتا ہے، لیکن یہ تمام وسائل کو خدا لا کر اپنی طاقت خیر کو ظاہر کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ روٹی، یہ پانی، یہ بادل، یہ بارش اللہ ان کا محتاج نہیں ہوتا. مجھ سے مولوی صاحب کہنے لگے کہ کیا خدا بغیر بارش کے بادل نہیں برسا سکتا تھا؟ میں نے کہا جی برسا سکتا ہے. کیا اللہ بغیر پانی کے پیاس نہیں بجھا سکتا؟ میں نے کہا جی بجھا سکتا ہے. کیا اللہ بغیر روٹی کے، اناج کے، غذا کے بندے کی تسکین نہیں دے سکتا؟ میں نے کہا دے سکتا ہے. کہا پھر؟ میں نے کہا لیکن نہیں دیتا. کہنے لگے کیوں؟ میں نے کہا اسی سے پوچھو. مجھ سے کیا پوچھ رہے؟ قاعدہ اس نے یہ بنایا، میں تو قاعدہ بیان کروں گا آپ کے سامنے. کیوں نہیں کرنا؟ جو سسٹم ہے خدا کا اس کو فالو کرو. دیتا خدا ہی ہے اور ذرائع خدا نے بنایا. کہ جی آپ مجھے یہ بتائیے کہ خدا کے پانی کے بغیر نہیں دے سکتے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے، آپ افطاری مت کیجیے گا، آپ خود جواب دے دیجیے گا. آپ نے 12-14 گھنٹے کا روزہ رکھ لیا، افطاری کا وقت آیا، گلاس کو منہ نہیں لگائیں گے، کھجور کو ہاتھ نہیں لگائیں گے، سموسے پکوڑے یہ سب چھوڑ دیں گے، ایسے سٹل بیٹھے رہیں گے. پھر سحری میں نے کہا اس کو بھی ہاتھ نہیں لگائیں گے. پھر کہیں گے روزے کیسے رکھیں گے؟ میں نے کہا جی اللہ رکھوائے گا آپ سے روزے. یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ لوگوں کو آپ توحید کا درس دے رہے تھے، یہاں بھول گیا. لیکن پانی پینا پڑتا ہے نا، تو پانی کے ہم اس کی طرف رجوع کرنے والے ہیں، لیکن خدا ان وسائل کا محتاج نہیں. خدا یقیناً چاہے تو بغیر پانی کے کسی بندے کی پیاس کو بجھا دے. خدا یقیناً اگر اس کا ارادہ ہو جائے تو وہ آگ کو گلزار کر دے اور گلزار کو آگ کر دے. وہ چاہے تو بغیر بادلوں کے بارش برسائے، لیکن نہیں کرتا. وہ یہی تو کہہ رہے ہیں مولوی صاحب آپ، نہیں کرتا. کہ کیوں نہیں کرتا؟ میں نے کہا اس نے قانون بنایا ہے، آپ خدا کو نہ سمجھائیں. جو اس نے بنا دیا اس کو بس فالو کریں آپ، بس اور وسیلے کو مان لیں، بس ٹھنڈا دل کر کے آپ قبول کر لیں کہ وسائل کے بغیر کوئی چیز نہیں آتی. یہی ہم آپ کو سمجھانا چاہ رہے ہیں. تو لیکن ہماری تسلی کا مطلب ہے کہ یہ غلط بات کر رہے ہیں کہ اللہ محتاج ہو گیا. میں نے کہا وضاحت تو کر دی نا کہ اللہ محتاج نہیں ہے، پانی کے بغیر بھی پیاس بجھا سکتا ہے لیکن نہیں بجھائے گا. وہ کہنے کہ کیوں نہیں بجھائے گا؟ میں نے کہا اس نے بس بنایا ایسا، تو ہم کیا کریں گے؟ بات سمجھ رہے؟ تو یہ میں ذرا اندر سے جا کر وہ ایسی غلط فہمی کے جراثیم نکال رہا تھا. میں نے کہا اللہ ان وسائل و اسباب کا محتاج نہیں، لیکن پھر بھی وہ دیتا وسائل و اسباب ہی سے ہے. کیوں دیتا ہے؟ میں نے کہا اس کی حکمت ہے، وہ جانے. ہم تو بندے ہیں، جیسے اس نے بنا دیا ویسے ہم کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہی پتھر کو اگر جب صحابہ کرام ایمان لانے سے پہلے چومتے تھے تو شرک کہا گیا، اور ایمان لے آئے تو اسی کعبے میں اس کالے پتھر کو دوسرے کو چما دیا گیا تو وہ توحید ہو گیا. یہ کیسے ہو گیا؟ میں نے کہا اللہ نے کر دیا، اس کو کہا وہ نہیں چاہیے، یہ چاہیے، بس ایمان یہی ہوتا. اور کیا ہوتا ہے؟ اب یہ کیوں کے چکر میں پڑیں گے تو آپ حیران ہو جائیں گے. صفا مروہ میں پہلے کافر دوڑتے تھے، مسلمانوں کو کہا کہ تم بھی دوڑنا شروع کرو. صاحب نے کہا کہ حضور ہم کیسے دوڑیں گے؟ تو کافر بھی دوڑتے ہیں. فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بس دوڑو، وہ بتوں کے لیے دوڑ رہے ہیں، تم اللہ کے لیے دوڑو. اسٹائل دونوں کا ظاہر ہے، یہ کوئی اسٹائل چینج ہو جائے، صفا سے مروہ کے بجائے مروہ سے صفا آ جائے، ایسا الٹا بن جائے تاکہ کچھ فرق ہو جائے. اللہ نے فرمایا جیسے اسی طرح بھاگو، بس ہم یہ چاہتے تو جو وہ چاہے گا وہی توحید ہو. اب رب کو مشورہ نہ دو، یا اللہ ایسا کر رہے ہیں وہ 7 کر رہے ہیں تو ہم 3 کر لیں، وہ 7 کر رہے ہیں تو ہم 14 کر لیں، وہ صفا سے شروع کر کے مروہ پر ختم کر رہے ہیں تو ہم مروہ سے شروع کر کے صفا پر ختم کر دیں. تو پھر اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے کہ تم مشورے نہ دو، تم بندے ہو، جیسا ہم کہیں گے ویسا ہی کرو. بس یہ ہماری حکمت ہے. شرک اس میں نہیں ہوتا، شرک اس صورت میں ہوتا ہے جب کسی سبب کو مستقل مانا جائے اور یہ مانا جائے کہ یہ چیز اسی نے دی ہے اور یہی اس شے کا حقیقی مالک ہے، اس کو کہتے ہیں شرک. لیکن کوئی بہت بڑا احمق بھی ہو وہ یہ بات نہیں کرتا، وہ بھی یہ کہتا ہے کہ یہ پانی اصل نہیں، اصل خدا ہے، اس پانی کو اس نے ذریعہ بنا دیا ہے. تو میں نے کہا جو حسن نیت تم نے پانی کے لیے لی ہے وہی غوث پاک کے لیے رکھ لو یار، وہی سرکار علیہ السلام کے لیے رکھ لو، تو شرک ایسی ختم ہو جاتا ہے. تو اس میں اتنا جبر اور ظلم کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آگے چلیے میں بات کو ذرا سمیٹ رہا ہوں. فرمایا میں صرف اس کو لمبا اس لیے کرتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن آپ کی علمی سطح جیسی بھی ہو وہاں پر میں ذرا اپیل کر سکوں, اپنی بات آپ کو پہنچا سکوں اور پھر آپ کو آزاد چھوڑ دوں کہ پھر آپ خود فیصلہ کر لیجئے کہ میرا کام فما علیہ الا البلاغ آپ تک پہنچا دینا, یہاں پر لٹا کر گردنیں کاٹنا, ڈنڈے لے لینا, شرک کفر کے فتوے لگانا یہ میرا کام نہیں ہے. میرا کام ہے آپ تک پہنچا دینا. دونوں رخ میں نے آپ کو بتا دیا. اللہ نے آپ کو عقل سلیم عطا فرمائی ہے. یہ تفرقے کے لیے, یہ تفرقے کے لیے نہیں. جو میرے بھائی میری بہنیں سن رہی ہیں میں ان کو بتا دوں کہ یہ تفرقے کے لیے نہیں ہے, یہ بس ایک مشاورت ہو رہی ہے. بھائیوں کی طرح ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کے سامنے ایک مثبت مشورہ آپ کو دے رہے ہیں کہ کبھی اس زاویے سے بھی تو ذرا دیکھیں جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں. آپ کس سائڈ سے دیکھ رہے ہیں, جو جس سائڈ پر میں آپ کو لا رہا ہوں کبھی کس سائڈ پر دیکھ لیں. تو یقیناً جب دونوں آنکھیں ایک ہو جاتی ہے تو لیفٹ رائٹ نہیں ہوتا بلکہ سب رائٹ ہو جاتا ہے. تو میں صرف یہ جذبہ رکھتا ہوں, باقی میرا کوئی اور مقصد نہیں. اب دیکھیں اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے مالک یوم الدین کہ حقیقی اللہ رب العالمین جل وعلا مالک ہے. اب یہ کہنا کہ اللہ مالک ہے تو اس کا ترجمہ یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی کو مالک کہنا شرک ہو گیا. ہاں جس معنی میں اللہ مالک ہے, جس حیثیت سے اللہ مالک ہے, جس شان سے اللہ مالک ہے, اس شان میں اگر کسی کو مالک مانا جائے تو وہ شرک ہے. لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ ملک تو اسی کی ہے لیکن اس اللہ نے اس کو عطا فرمائی, اور میں تھوڑا سا چبانے والا جملہ کہوں, عطا بھی فرمائی اور معذور مطلق بھی کر دیا, اس پر اب ذرا بحث تھوڑی ذرا قرارے دار چلتی ہے. پھر معذور نے مطلب کر دیا. معذور مطلب سے مراد کیا ہے کہ اب اس کا دل جس پر آیا بس اٹھا کر دے دو. اس پر بحث یہ دوسری ہے. اسی کو امام احمد رضا نے کہا تھا کہ میں تو مالک ہی کہوں گا. تھانوی صاحب بیچارے جذبات میں آئے, انہوں نے فتاوی امدادیہ میں بڑا سخت لفظ لکھا ہے. انہوں نے کہا مالک کہتے ہیں, مالک کہنا تو شرک ہے, جبکہ خود وہ بھول گئے کہ انہوں نے اپنی بیان قرآن میں حضرت سلیمان کو مالک لکھ لیا ہے. تو میں نے کہا ان سے, کسی نے پوچھا اعلی حضرت کے حوالے سے کہ یہ شعر کیسا ہے کہ میں تو مالک ہی کہوں گا, تو وہ جلال میں آئے اور انہوں نے غصے میں کہہ دیا فتاوی امدادیہ میں کہ انہوں نے کہا جی مالک کہہ دیا رسول اللہ, اس سے بڑا شرک کیا ہو سکتا ہے. جبکہ وہ بھول گئے سورہ سواد میں خود تھانوی صاحب بیان القرآن جو ان کی تفسیر ہے اس میں خود وہ سلیمان علیہ السلام کو مالک لکھ گئے تھے. تو میں ان سے کہوں گا جو ان کے پیروکار ہیں, اب آپ خود فتاوی امدادیہ اور بیان القرآن ان میں تقابل کر دیں کہ کون سی بات صحیح ہے اور اس کے درستی کی. اب آئیے میں قرآن پڑھتا ہوں آپ کے سامنے. قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ قل اللہم مالک الملک, یعنی اللہ کے مالک ہونے کا یہ ترجمہ کرنا کہ وہ کسی کو مالک بناتا نہیں یہ غلط ہے, یہ قرآن پر جبر ہے. جبکہ لوگ آیات یہ پڑھتے ہیں بڑی سنجیدگی سے, اللہ اس گرم اور تعفن والی ہوا سے بچائے آپ کو جس کے قریب ہم جا کر پھر واپس آ جاتے ہیں. ان تحقیق کے لیے وہ بڑے دل خراش باتیں لکھی جاتی ہیں اور اس میں یہ مانا دیا جاتا ہے کہ جب مالک یوم الدین کہ اللہ ہی مالک ہے تو اس کا نتیجہ کیا نکالا جاتا ہے, اللہ کے سوا کوئی مالک نہیں ہو سکتا. میں نے کہا یہ غلط ہے, اللہ کسی کو مالک نہیں بنانا. میں نے کہا یہ غلط ہے. جہاں تک آپ نے یہ بات کی ہے نا کہ اللہ مالک ہے یہ بالکل درست ہے, میں آپ سے متفق ہوں. لیکن آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کسی کو مالک بناتا نہیں ہے, میں نے کہا یہ غلط ہے, یہ بالکل غلط بات آپ کر رہے ہیں, یہ قرآن کا انکار. دراصل وہ یہ بات کر کے آگے بات تو کرتے نہیں اس لیے کہ ان کو حملہ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اس وصف پر کرنا ہوتا ہے اور آپ کی طرف تو یہ. لیکن میں نے کہا یہ قرآن کے خلاف ہے. سورہ آل عمران آیت نمبر 26 آپ دیکھیے, قرآن کہہ رہا ہے قل اللہم مالک الملک, کہیے حبیب اے اللہ تم ملکوں کا مالک ہے, تو تؤتی الملک من تشاء, تو جسے چاہتا ہے ملک عطا فرما دے, وتنزع الملک ممن تشاء, اور جس سے چاہتا ہے بادشاہی چھن لیتا ہے. جسے چاہتا ہے ملک عطا فرماتا ہے, قدرت عطا فرماتا ہے, جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے. وہ تعز من تشاء وتذل من تشاء, اور فرمایا جس سے تو چاہتا عزت دیتا ہے. کہ یہ ساری عزتیں اللہ کے لیے, میں نے کہا وہ تو ہے آگے کی ہی تو بات کر رہے ہیں آپ. اب ساری عزتیں اللہ کے لیے, ان العزت للہ جميعا حقا حقا, بالکل ٹھیک ہے، ساری عزت اللہ کے لیے ہے، لیکن یہ کہنا کہ اللہ کسی کو عزت دیتا نہیں یہ قرآن پر ظلم ہے۔ میں نے کہا حضور کو عزت والا کہنا یہ بھی تو اللہ ہی کی عزت ہے، انبیاء کو عزت والا کہنا یہی تو اللہ کی عزت ہے۔ عزت الہی کا ظہور کہاں سے ہوگا؟ جب شان والے نبی کو دیکھیں گے کہ جن کو بنایا ان کو یہ شانیں دی ہے تو خود وہ کیسی شان والا ہے۔ تو میں صرف یہ کہہ رہا ہوں، جھگڑا نہیں ہے، آپ ذرا اس طرف سے بھی آ کر اس آیت کو دیکھنے کی کوشش کریں۔ اللہ فرما رہا قل اللہم مالک الملک، کہ اللہ رب العالمین ملکوں کا مالک ہے، تؤتی الملک من تشاء، جسے چاہے وہ بادشاہی عطا فرمائے، وتنزع الملک ممن تشاء، اور جس سے چاہے وہ بادشاہی چھین لے۔ بس وقت ہمارا مکمل ہو گیا ہے، میں ایک آیت پڑھ کے اس درس کو اگلے درس کے لیے چھوڑ دیتا ہوں، تاکہ آج کا سبق بہت اہم ہے، اگر آپ اس کو تھوڑا سے ذہن میں رکھیں، اور لائیو پروگرام ہوتا ہے فیس بک پر موجود ہوتا ہے، اگر آپ اس کی طلبا سے میں کہوں گا کہ وہ ذرا اس میں اپنی تحقیق کریں اور اس پر ذرا غور کریں۔ اب آپ دیکھیں کہ اللہ رب العالمین جل وعلا کے علاوہ کوئی مالک نہیں، میں نے کہا اس معنی کا تو کوئی مالک نہیں، جس معنی میں اللہ مالک ہے اس معنی میں تو کوئی مالک نہیں، لیکن اللہ جب بنائے تو انبیاء خود پھر ملک اور اختیار مانگتے ہیں خدا سے اور خدا دیتا ہے۔ میں سورہ سواد کی آیت کا ایک حصہ کہہ کر آج درس کو ختم کر رہا ہوں۔ حضرت سلیمان نے رب کریم کی بارگاہ میں دعا کی، سورہ سواد پارہ نمبر 23 آیت نمبر 35، قال رب اغفر لی، عرض کیے رب مجھے بخش دے، وہب لی ملکا، اور مجھے سلطنت اور طاقت عطا فرما، لا ينبغي لأحد من بعدي، ایسا ملک مجھے عطا فرما، مالک یوم الدین، مجھے ایسا ملک عطا فرما کہ میرے بعد وہ کسی کو نہ ملے، انک انت الوہاب، کیونکہ تو ہی تو دینے والا ہے۔ اب یہی پر قدغن لگائی جا رہی ہے، نہیں دیتا نہیں دیتا نہیں، میں نے کہا آپ لوگوں کو دے دیتا ہے، ہم جو بات کریں اس کا نہیں دیتا، اس کا نام وہاب ہے، لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نہیں دیتا، تو میں نے کہا وہاب کس کو کہتے ہیں؟ ہبا کرنے والے، عطا کرنے والا۔ تو جب تجھے اتنا سے کوٹھڑی عطا کی ہے تو یہ شرک نہیں، تو میں نے کہا جی مصطفیٰ کریم کو اللہ نے ان کی حیثیت کے مطابق عطا فرمایا، تو یہ شرک کیسے ہو سکتا ہے کہ رب ہے معطی یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں سیدھی بات، سکھاتے یہ ہیں سیدھی راہ، چلاتے یہ ہیں۔ تو لہٰذا میں نے آپ کے سامنے مالک یوم الدین کا ایک مختصر سا خلاصہ پیش کیا، کیونکہ اب اس کے بعد بحث اس طرف آئے گی کہ رب مالک بھی بناتا ہے اور معزون مطلق بناتا ہے اور ملک بھی عطا فرماتا ہے۔ اس لیے نبی پاک سے ایک اور ارشاد فرمایا گیا کہ محبوب آپ کہیے قل، اے حبیب فرماؤ، لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، کہ مجھے اپنی جان پر کوئی نفع نقصان کا بذات خود کوئی اختیار نہیں، الا ما شاء اللہ، مگر جب رب مجھے یہ عطا فرما دیتا ہے، جب رب مجھے بتا دیتا ہے۔ اعلیٰ حضرت مانا بھی از خود کا کیا، ایک مولوی صاحب بہت چیخے یہ از خود کا مانا تم نے کہاں سے لایا؟ تو میں نے کہا الا ما شاء اللہ کو پھر ساتھ میں جوڑو گے کیسے؟ اگر از خود کی قید نہیں لگاؤ تو الا ما شاء اللہ کیسے آئے گا؟ میں نے کہا یہ امام کا ترجمہ ہے، ذرا سمجھ کر بات کرنا۔ میں نے کہا کہہ رہے ہیں یہ از خود کیوں، بس یہ ترجمہ کرو میں مالک ہوں ہی نہیں۔ تو میں نے کہا آگے تو خود کہہ دے الا ما شاء اللہ جب بنا دے، ایک طرف کہا جائے میں مالک نہیں ہوں، پھر کہہ یہ بنا دے، تو ترجمہ یہی بنے گا کہ از خود مالک نہیں ہوں مگر جب رب مجھے بنا دے۔ تو فرمایا کل لا ما کل، محبوب کہہ دو کل لا املک لنفس، میں قدرت نہیں رکھتا، اختیار نہیں رکھتا کسی نفع پر اور کسی نقصان پر، الا ما شاء اللہ، مگر جب رب مجھے قدرت عطا فرمائے۔ مسلم شریف کتاب الایمان میں حدیث موجود ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس نے حضور سے کہا کہ حضور ابو طالب آپ کے چچا ہیں، میرے بھائی ہیں، حضور نے کہا ہاں، کہا حضور انہوں نے آپ کے ساتھ اتنی بھلائیاں کی، اتنی رحم دلی آپ کے ساتھ کی، آپ کے دشمنوں کے ساتھ وہ جھگڑے اور پوری زندگی انہوں نے آپ کی حفاظت کی، حضور نے فرمایا ہاں، تو حضرت عباس جو ابو طالب کے بھائی ہیں اور حضور کی یہ بھی چچا ہیں، تو حضور سے پوچھتے ہیں کہ حضور میرا بھائی ابو طالب اور آپ کا چچا جس نے آپ کے ساتھ اپنی زندگی میں اتنی خیر خواہی کی، حال نفع تھا، آپ نے کوئی نفع پہنچایا؟ یہ لفظ موجود ہے حدیث میں، قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ، اگر نفع کی مطلقا نسبت کریں گے تو فیہ مستثنا منہ کے بعد اس مستثنے کا معنی کیا کریں گے آپ، جو الا ما شاء اللہ آگے آ رہا ہے، یعنی میں بذات خود اپنے سے کسی چیز کی طاقت نہیں رکھتا، مگر اللہ جب مجھے عطا فرمائے تو اے عائشہ اگر میں چاہوں تو یہ احد کا پہاڑ سونا بن کر میرے ساتھ چلے۔
مسلم شریف کتاب الشفاعت میں حدیث موجود ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب حضور کے چچا حضرت عباس نے پوچھا کہ حضور ابو طالب کو آپ نے نفع پہنچایا، لفظ نفع، کیونکہ لوگوں نے لفظ نفع کو بھی بہت خطرناک بنا، آج کل تو شرک بولنا بھی ایک فیشن ہو گیا ہے. ہاں جیسا لوگوں کو ذرا اردو سنوارنے کے لیے دو چار انگلش کے جملے بولتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں جی بہت پڑھے لکھے ہیں. میں سے منع نہیں کرتا، بولنی چاہیے، اچھی بات ہے، انگلش میں تو یا اردو میں تو یہ آزادی بھی ہے. علاؤالدین خلجی نے یہ اردو زبان بنائی اس لیے تھی کہ اس میں ساری زبانوں کو جمع کرے، تو اگر انگریزی آ گئی تو اب تو خیر انتظار کے لیے سپے کا رہا، تو پھر جناب جو ہے کہ اس کے بعد جناب جو ہے کہ جو چائنیز کے جملے بھی آ جائیں گے اس میں، تو اردو بولتے کوئی چین پونگ کے جملے بھی ہوں گے تو لوگ اتنے مانوس اس میں ہو جائیں گے کہ لوگ تو وہ بھی شامل، کیونکہ یہ تو بہت بڑی زبان ہے اردو. اسی طرح میرے دوستو لوگ جس طرح اردو کے اندر انگریزی جملے بول کر اپنی ایک اہمیت بنانا چاہتے ہیں، میں تنقید نہیں کر رہا لیکن یہ اہمیت نہیں بنانا، کچھ لوگ کہ میں اس پر سبقت لے جاؤں، اس طرح بعض داڑھی ٹوپی اور علمی مدعی یہ ذرا ایفیشنسی دے نہیں تو بدعت ہے، لوگ کہتے ہو بہت بڑے عالم ہیں بدعت کر رہے ہو، سبحان اللہ، نہیں نہیں یہ شرک ہے. اگر ان سے پوچھا جائے حضور جی یہ شرک کس کو کہتے ہیں، اب بعد میں دیکھیں گے، تو بھائیو تم نے بول دیا اس کا ترجمہ، تو یہ علمی روب جھاڑنے کا بھی ایک طریقہ ہے، یہ شرک ہے، یہ شرک ہے، یہ شرک. ایک تو مجھ سے کہنے کا گھوڑا گاڑی میں بیٹھنا شرک ہے، میں نے کہا خدا کے بندے وہ بدعت کو شرک پہ لے آیا، تو میں نے کہا کوئی فرق نہیں تو کرو، یعنی یہ صرف ایک ایسی، اور اتنا عادی کر دیتے ہیں یہ دوست اپنے مقتدیوں کو کہ ان کا مقتدی بھی الارم لگا کر بیٹھا ہوتا ہے ہر چار منٹ کے بعد، کہ مولوی صاحب اگر ہر چار منٹ کے بعد لفظ شرک اور بدعت نہ گھمائیں زبان پر تو لوگ کہتے ہیں مولانا کا علم ختم ہو گیا. نہیں سمجھا آپ لطیفہ میرا، کچھ سمجھ رہے ہیں؟ یعنی قوم کو اتنا عادی کر دیا ہے اس لفظ کا کہ ان کے مقتدی بھی انتظار میں کہتے ہیں کہ اب شرک کا لفظ کب بولیں گے حضرت، اب حضرت بدعت کا لفظ بولیں گے، وہ بھی یاد رکھتے ہیں ہر چار منٹ کے بعد اسٹاپ لے کر شرک کا فتویٰ لگانا پڑے گا، اس لیے کہ تاکہ قوم کہے بولا ہاں مولانا صاحب کا علم زندہ ہے. تو میں نے کہا اس کو چھوڑیں آپ، یہ لفظ جہاں پر استعمال ہوتا ہے وہاں رکھیں، ورنہ اس کے بارے میں قبر میں بڑا شدید پوچھا جائے گا. بخاری شریف حدیث نبی پاک فرماتے ہیں کہ ایک بندہ کافر نہ ہو اور اس کی طرف کوئی کفر کا فتویٰ دے تو وہ کفر اس کی طرف لوٹے گا. شرک جیسی ظلم اور شرک جیسی سختی کا فتویٰ کسی مسلمان پر لگانا، اللہ رب العالمین کسی مسلمان کے لیے ہمیں سوئے زن رکھنے کی، اللہ رب العالمین جل والا اس سے ہم تمام کو محفوظ فرمائے. تو میرے دوست بزرگوں یہ حدیث پاک سنیے آپ، حضرت عباس نے جب کہا کہ حضور آپ نے ابو طالب کو نفع پہنچایا، اور حدیث کے الفاظ حل نفع تھا، میں نے کہا میں حیران ہوں کہ اس وقت ترجمہ کرتے ہیں مسلم شریف سے کیسے گزر جاتے ہیں، حل نفع تھا، حضور آپ نے نفع پہنچایا، سرکار فرما ہاں، انی وجدت فی غمرات من النار فاخرجته الى الدحدح، فرمایا میں نے ان کو جہنم کے سب سے نیچے طبقہ میں دیکھا تھا لیکن میرے ساتھ بھلائی کرنے کی وجہ سے فاخرجته، میں نے کھینچا ان کو، بولو فاخرجته الى الدحدح، میں نے ان کو کھینچ کر اتنا اوپر لایا ہے کہ صرف پاؤں کے تلوے پر آگ لگتی ہے پورا بدن ان کا آگ سے محفوظ ہو گیا ہے. میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو، یہ جو آگے میں تو مالک ہی کہوں گا، میں نے کہا آگے جملہ پڑھے نا وہ جواب ہے اس کا، وہ مالک کہہ دیا، میں نے کہا آگے پڑھ، میں تو مالک ہی کہوں، میں نے کہا آگے شعر مکمل کریں، میں تو مالک، میں نے کہا میں ہوں مالک کے حبیب، یہ جملہ آگے لائیں، یہ اس کا جواب موجود ہے، اس کو تھوڑی غور کریں، میں تو، اور اس حدیث پاک کو دیکھ کر پھر یہی بندہ کہے میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب یعنی محبوب و محب میں نہیں کوئی میرا تیرا. ابو ہریرہ آئیں تو دائمی حافظہ انہیں عطا فرمائے، کٹی ہوئی ٹانگوں والے آئیں تو صرف لعاب لگائیں اور ٹانگیں جڑ جائیں، پھٹی ہوئی آنکھ لے کر آئے تو لعاب لگائیں تو وہ جڑ جائے، نابینا آئے صرف پھونک مارے وہ جڑ جائے، اور آج بھی جن کے دلوں پر پتھر پڑے وہ صرف یاد کر لیں تو وہ بھی محبت سے بھر جائے. یہی کہا جائے کہ جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. حق فرمایا اللہ رب العالمین نے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.